وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ جرمنی کے کرسمس بازار میں دہشت گردی کے ذمہ دار ٹیونیسین نجات انیس آمری کی ملان اٹلی میں ہلاکت کی خبر سے شروع کریں گے, جن کا ایک داعش کے نیٹ ورک کے ساتھ تعلق ملا ہے. آگے چل کر ہم امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جوہری ہتھیاروں پر بیان, بھارتی کشمیر میں 1947 کے مسلم پناہ گزینوں کے لیے شناختی کارڈ کے شرائط, اور آخر میں صدر زرداری کی پاکستان میں آمد پر بات کریں گے. اور یہ بریکنگ نیوز ہے جو کہ ہمیں چند گھنٹے پہلے ملی تھی, لہٰذا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عاطف توقیر سے رابطہ ہو. جو ہی رابطہ ہوتا ہے تو ان کو ہم تھرو کر دیتے ہیں. آپ لوگ بھی یہ دہشت گرد حملے کے حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. جی, اور عاطف توقیر سے ہم ابھی رابطہ کر رہے ہیں, لیکن ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے یہاں ریپبلکن پارٹی کے نمائندہ طلعت رشید نے, جو شکاگو میں ہوتے ہیں, اور ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ یہاں وہاں کے جرمنی کے واقعات کے کیا اثرات ہوئے ہیں. اور طلعت رشید, آپ کو خوش آمدید.
ہاں جی, شکریہ بہت بہت. السلام علیکم.
یہ بتائیں, آپ امریکہ میں ہیں, ریپبلکن پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں, شکاگو میں ہیں, ظاہر ہے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, اور اس وقت جو جرمنی کے واقعات ہیں ان پر آپ کی نظر ہے. یہ بتائیں کہ امریکہ پر اس واقعے کے کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں, جیسے آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان اس کے اندر انوالو ہیں, یا جو مسلم آئیسس کے حامی جو جس کو کہہ سکتے ہیں وہ اس میں انوالو ہیں, اور یہ اس کے تاثرات بہت اچھے نہیں ہیں. اور یہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے یہ کہ جتنے بھی واقعے ہوئے ہیں بڑے بڑے, ان میں سب کوئی نہ کوئی کسی مسلم کا نام آتا ہے. تو یہ نمبر ون یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی ویٹنگ بہت ضروری ہے, اور یہ ہمارے لیے بہت سی مشکلات پیش یہ واقعات کریں گے, اور فیوچر میں I am very very کیا کہتے ہیں آپٹیمسٹک کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے یہ جو جیسے رجسٹریشن مسلم کی ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے اپنے ٹرمپ صاحب اس کو انفورس نہ کر دیں, اور یہ اگر واقعات ایسے ہوتا رہے تو ظاہر ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی آ کے یہاں پہ ان کو اسائلم مہیا کی جائے اور یہاں آ کے وہ انہیں لوگوں کو مارنا شروع کر دیں. مطلب ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, لیکن جو بھی کرتے ہیں نام اسلام کا آتا ہے اس کے اندر.
آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت ہم جرمنی چلتے ہیں جہاں سے ڈوئچے ویل کے نمائندہ عاطف توقیر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. عاطف توقیر, یہ بتائیے, پیر کو یہ واقعہ ہوا, پیر کی شب کو, اور اس کے بعد سے انیس آمری, یہ ٹیونیسیا نجات کے جو شخص ہیں وہ غائب ہو گئے. کیا پتہ چلا ہے کہ یہ اتنے دنوں سے کہاں تھے, اور ان کا سراغ کیسے لگایا گیا, اور اب کیسے ہلاک کیے گئے ہیں؟
دیکھیے, ہلاک تو اس طرح سے کیے گئے ہیں کہ کل صبح, یعنی آج جو شب گزری ہے, اسی میں 3 بجے رات کو وہ ان سے میلان کے پاس ان سے 2 پولیس اہلکاروں نے, اور یہ عمومی پیٹرول میں ہوتا ہے کہ رات کے وقت اگر کوئی شخص نظر آتا ہے یورپ میں تو اس سے اگر وہ مشکوک لگے تو اس سے اس کی آئی ڈی مانگی جاتی ہے. اس سے جب آئی ڈی مانگی گئی تو اس نے اس کے جواب میں ایک پولیس والے پر فائر کیا جس کے کندھے پہ لگی گولی, اور اس کے ساتھ جو اس کا ساتھی تھا جو کہ پولیس میں 9 آموز تھا, اس کو صرف 9 ماہ ہوئے ہیں, اس نے جوابی فائرنگ کی, اور جس میں جو آمری ہے یہ ہلاک ہو گیا. لیکن اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ جرمنی میں اس واقعے کے بعد کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, یہاں پر مقامی میڈیا یہ بتاتا ہے کہ وہ اس واقعے کے کوئی لگ بھگ, یعنی یہ واقعہ رات کو 8 بجے پیش آیا, اور صبح 4 بجے کے وقت اس واقعے کے کچھ دیر کے بعد وہ ایک مقامی مسجد برلن ہی کی مسجد کے باہر جو سی سی ٹی وی کیمرا ہے اس میں دکھائی دیے تھے. ابھی تک جا رہا ہے اس پر, اس کو ہم کنفرم نہیں کر سکتے, لیکن مقامی میڈیا یہاں کا یہ بتا رہا ہے. تو اس سے اور اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہاں ریفیوج لیا تھا, کچھ دیر وہ ضرور رکا تھا, اور یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کتنی دیر تک رکا تھا. بعد میں اس مسجد پر جو ہے وہ پولیس نے اس کی تلاشی بھی لی ہے, اور وہاں سے جو 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 دیگر چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہیں. اسی طرح اسی سلسلے میں جرمنی کے مختلف شہروں میں چھاپے مارے گئے ہیں. یہ دیکھا جا رہا ہے اب کہ اس کے ساتھ جو معاونین تھے وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں, کیا یہ اکیلا اس کا ایکٹ تھا, یا اسلامک اسٹیٹ نے جس نے ابھی اس کی ویڈیو بھی جاری کی ہے, کیا اس کے دیگر جو حامی ہیں وہ یہاں جرمنی میں مختلف جگہوں پر موجود ہیں جو ایسے حملوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں.
یہ بتائیے, آپ کے بھی علم میں ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد ایک پاکستانی نجات شخص نوید بی کو پکڑا گیا, غالباً نوید بلوچ ہیں, ان کے بارے میں بتائیے کہ کیا وہ آخرکار رہا کیے گئے, اور ان کو جو پکڑنے کا عمل تھا وہ کیوں کر ہوا تھا؟
اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس واقعے کے بعد جو وہاں موجود تھے لوگ, ایون کے جو انیس عامری ہیں ان کے حوالے سے بھی جو لوگ ہیں انہوں نے زیادہ پولیس کو اطلاع دی تھی. اور چونکہ جو جو اس سے پہلے جو پاکستانی تھے وہ وہاں سے اس علاقے کے قریب ہی تھے, اور چونکہ وہ لوگوں کو مشتبہ دکھائی دیے, جو برائٹ ہیڈ پلاٹس ہے اس کے قریب ہی ٹیئر گارڈن ہے, یعنی ایک زو کا ایک اسٹیشن ہے, اس کے پاس ہی وہ پارک کی طرف تھے, اور چونکہ عوام ہی بتا رہی تھی پولیس کو مشتبہ افراد کے بارے میں, تو اسی بیچ میں یہ یہ واقعہ ہوا. اور چونکہ جو جو پاکستانی جو شہری ہیں نوید بی, وہ بھی چونکہ ان کے اوپر بھی مائنر جو کرمنل تھے چارجز وہ موجود تھے, تو اس لیے یہ ساری گڑبڑ ہوئی, کیونکہ وہ بھی پولیس کے لیے یہ معاملہ مشکوک ہو گیا, جو کہ گو کہ وہ ٹیررزم کے چارجز میں ملوث نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود پولیس کے لیے یہ معاملہ یہ تھا کہ جو عوام کی طرف سے اس واقعے کے فوراً بعد جو جو رائے دی گئی اس کی وجہ سے انہیں حراست میں لیا گیا تھا, لیکن ان کو بعد میں رہا تو کر دیا گیا ہے, لیکن ابھی بھی کسی حد تک ظاہر ہے وہ پولیس کی پروٹیکشن میں ہی ہیں.
اچھا, ہم عنقریب طلعت رشید کی طرف آتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے عامری کا ایک بڑا نیٹ ورک بھی تھا, اور اس کے بڑے اثرات پڑیں گے غالباً مسلم امیگرنٹس پر, لیکن آپ ہمیں بتائیں عاطف توقیر کہ عامری کا داعش کے ساتھ کیا تعلق نظر آ رہا ہے, اور خاص طور پہ کون سا نیٹ ورک ہے جو کہ کام کر رہا تھا جس کے ساتھ یہ منسلک تھے؟
دیکھیے, ابھی فی الحال ان کے نیٹ ورک کا تو نہیں معلوم, لیکن اسلامک اسٹیٹ نے بڑی اس معاملے میں بڑی چالاکی یوں سمجھ لیجیے کہ پہلے تو انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی, لیکن اس حملہ آور کے بارے میں کسی طرح کی کوئی معلومات نہیں دی گئیں, لیکن آج جب یہ حملہ آور مارا گیا تو ان کی ویڈیو جاری کی گئی اسلامک اسٹیٹ کی طرف سے, جس میں یہ, لیکن ظاہر ہے ہمیں معلوم نہیں کہ یہ ویڈیو کب ریکارڈ کی گئی, لیکن اس میں اس نے اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ الائنس کا بھی ذکر کیا, اور ساتھ ہی ساتھ پھر اسلامک اسٹیٹ نے اس کی ہلاکت کی بھی تصدیق کی. تو اس لحاظ سے یہ تو طے ہے کہ یہ اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ ہی منسلک تھا. اور جہاں تک تعلق ہے اس کے اثرات کا, تو ظاہر ہے کیونکہ ایک معاملہ تو یاد رکھیے کہ جرمنی میں جو فار رائٹ کی تنظیم ہے الٹرنیٹو فار جرمنی, اس نے حالیہ جتنے بھی اسٹیٹ جو انتخابات ہوئے ہیں مختلف اسٹیٹس میں, اس میں وہ تیسری بڑی جماعت بن کے سامنے آ گئی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جرمنی میں ایک خوف یا ایک خدشہ کلچر کے حوالے سے یہ ہے کہ جو مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد, اور خاص طور پر مسلم مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد جرمنی میں آئی ہے, اس سے ایک تو سماجی جو معاملات ہیں اس میں تو فرق پڑے گا ہی, لیکن ثقافت کو بھی یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خطرہ ہوگا, کیونکہ جیسے ابھی کچھ عرصے پہلے جب اکتوبر فیسٹ جو ہمارا میونخ میں ہوا کرتا ہے, اس اور میونخ چونکہ وہ باویریا صوبے کا دارالحکومت ہے, اور باویریا صوبے سے ہی لوگ جرمنی میں داخل ہوئے تھے آسٹریا کے راستے, تو اسی وجہ سے اس صوبے کو سب سے پہلے مہاجرین کا جو بحران ہے وہ برداشت کرنا پڑا تھا, اور یہی وجہ تھی کہ اس دفعہ جو اکتوبر فیسٹیول تھا اس میں ہم نے ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ سیکیورٹی دیکھی تھی, کیونکہ یہ خدشات تھے کہ ثقافتی وجوہات کی وجہ سے جب بیئر فیسٹیول کے اندر ایسا کوئی معاملہ پیش آ سکتا ہے جو شدت پسندی سے متعلق ہو, تو ظاہر ہے اس واقعے کے جرمنی کے سیاسی منظرنامے پر بہت شدید اثرات پڑیں گے, کیونکہ اے ایف ڈی اس واقعے کے فوراً بعد جو اے ایف ڈی کا ٹویٹر پیغام آیا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ کوئی انڈیویجول واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ میرکل کی جو پالیسیاں ہیں ان کا جو براہ راست آؤٹ کم ہے, اور ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ یہ جو ہلاک ہوئے ہیں یہ میرکل کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ خاصی اسٹرانگ تھی, اور میرے خیال میں اے ایف ڈی اور جو فار رائٹ کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ اپنے ووٹروں کو اپنی طرف لانے کے لیے اس واقعے کا بھرپور اظہار کریں گی. یہ بات یاد رکھیے کہ تین وجوہات ہیں اس واقعے کی, تین لیئرز ہیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا. ایک تو یہ کہ برلن جرمنی کا دارالحکومت ہے اور اس پر حملہ یوں سمجھ لیجیے کہ جرمنی کے دل پر حملہ ہے. دوسرا کرسمس مارکیٹس, اس کی ایک بہت طویل تاریخ ہے اور یہ کلچر کا, جرمن کلچر کا ایک بنیادی حصہ ہے. اور تیسری بات یہ چونکہ کرسمس ایک مذہبی تہوار بھی ہے تو اس لحاظ سے یہ مذہب کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی ہے. تو اس تین وجوہات کی وجہ سے میرے خیال میں یہ جو جرمنی کی سیاسی صورتحال ہے اس پر اثر پڑے گا, اور اگلے انتخابات میں یقیناً اس کا واضح اثر اس واقعے کا وہ دیکھا جا سکے گا.
بالکل, ہمیں بہت سارے لوگوں نے کال بھی کیا ہے, ان کے بھی کالز لیتے ہیں. لیکن طلعت رشید, یہ بتائیے کہ آمری کے بارے میں, یہاں امریکہ میں کہا جا رہا تھا کہ وہ امریکہ کے ریڈار پہ تھا اور نو فلائی لسٹ پر تھا. آپ نے دیکھا کہ امریکی خفیہ اداروں نے جرمنی کی مدد کی اس بندے کے تعاقب میں؟
جی جی, کیونکہ یہ جب بھی ایسا بھی واقعہ ہوتا ہے تو پورا نیٹ ورک جو ہے وہ ایک دم حرکت میں آ جاتا ہے. تو اس سے پہلے بھی اگر اس کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ وہ اس نے آگ بھی لگائی تھی جو ریفیوجی کیمپ تھے, وہ جیل میں بھی رہا تھا, تو اس لیے ان کے ریڈار پر تو تھا, لیکن اس کو چونکہ ان کے پاس پراپر پیپر ورک نہیں تھے بلکہ اس کو وہ واپس بھیجنا چاہتے تھے جہاں سے آیا تھا, لیکن چونکہ اس کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا اور انٹرنیشنل گورنمنٹ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, تو اس لیے یہ جو ہے یہ فلوٹنگ فگر تھی اور یہ سب کی نظر میں تھا. لیکن چونکہ ابھی ایسا واقعہ ہو گیا اس لیے سب جو ہے یہ, کیونکہ یہ نیٹورک ایسا ہے آئی سی ایس کا کہ اس میں سب جو یورپین ممالک اور امریکہ جو ہے وہ سارے ہی اس تشویشناک جو حالات ہیں اس کے کیا کہتے ہیں اس سے کافی ان کو خوف ہے, تو وہ یہی کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو روکا جائے, چونکہ یہ بہت دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ ان کی چونکہ سوشل میڈیا اتنا ہے ان کو ریکروٹنگ میں آئیس کو مسئلہ نہیں ہوتا, اور بلکہ بات کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ ان سے منسلک نہیں ہوتے, اس واقعے میں تو نہیں کہہ رہا, لیکن پھر بھی آئیس اس کا کریڈٹ لے جاتی ہے اور اس سے یہ وہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ ہم بہت ہی اسٹرانگ ہیں. اور یہ تشویش امریکہ میں بہت سخت ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے آپ جو بھی ٹویٹس دیکھیں یا میسج دیکھیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم آئیس کو جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں.
جی, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, ہم کچھ کالز لیتے ہیں باری باری اور اس کے بعد بریک کی طرف جاتے ہیں. عاطف توقیر سے اگر کوئی سوال ہیں کالرز کا تو ان سے ضرور پوچھیں. میاں والی سے ہمیں کال کیا ہے مرید خان نے.
السلام علیکم جناب, میں یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں مسلمان, اور خاص طور پہ جرمنی کی عوام اور حکومت کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے شام کے پناہ گزینوں کو پناہ دی, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. تو یہ مسلمان شکر ہے کہ مسلمان نہیں تھا اور پاکستانی نہیں تھا, ورنہ یہ
مسلمان تھا, مسلمان تھا. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. میاں والی سے کال کیا ہے محمد ایاز نے. جی کہیے محمد ایاز.
محترمہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا یہ پیغام حکام امریکہ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں. ہمارے ملک میں درختوں کا صفایا ہو رہا ہے, جنگلات صاف ہو رہے ہیں.
آپ ذرا موضوع سے ہٹ گئے ہیں اس وقت, ہم فقط اور فقط اس موضوع پر کالز لے رہے ہیں. آپ کی کال کرنے کا شکریہ. اس وقت ایک مختصر ہم بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد لوٹتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی, ہم عنقریب عاطف توقیر کو خدا حافظ کہیں گے, لیکن اس وقت کچھ کالز آ رہی ہیں, ان کو ہم تھرو کرتے ہیں. کشمیر سے کال کیا ہے حاجی محمد افضل نے. جی جناب کہیے. جی کہیے حاجی محمد افضل.
آپ کا بڑا شکریہ.
ہمارا اگلا موضوع کشمیر پر ہوگا, آپ کی کال کرنے کا شکریہ. اگر کوئی اور کالز ہیں. جی 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 جی
میں بات کر رہا ہوں.
اچھا جی,
تقریباً سارے لوگ جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتا ہے کہ مسلمانوں کے مذہب میں تو امن کا مذہب ہے اسلام, وہ اس چیز کا وہ نہیں کرتا.
اچھا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کی کال کرنے کا شکریہ. عاطف توقیر, جانے سے پہلے یہ ذرا بتائیے کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ اس شخص نے یہ واقعہ جرمنی میں کیا لیکن اٹلی میں مارا گیا. لوگوں کو بتائیے, سننے والوں کو, کہ کتنا آسان ہے یورپ میں سفر کرنا اور اس کی وجہ سے تشویش کیوں بڑھ گئی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں.
دیکھیے, شنگن ممالک میں جو شنگن معاہدہ ہے وہ تو ہے ہی ہے کہ جب آپ شنگن ممالک میں ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جاتے ہیں تو آپ سے سفری دستاویزات یا شناخت نہیں دریافت کی جاتی, یعنی آپ گاڑی پر یا ایون کہ کچھ جگہوں میں تو لوگ سائیکل کے ذریعے بھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں داخل ہو جاتے ہیں. جہاز پہ بھی جاتے ہوئے جو شناختی دستاویزات ہیں بس وہ واجبی سی چیک کی جاتی ہیں, بلکہ کبھی کبھی تو اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ آن لائن چیک ان کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو وہ بھی اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. ظاہر ہے اس میں تو کوئی آسانی, میرے خیال میں جو پہلے روز جو پاکستانی شخص کی گرفتاری تھی اور اس کے بعد جو ایک طرح سے کسی حد تک اس وجہ سے بھی کہ جو ایک سسپیکٹ ہے وہ پکڑ لیا گیا ہے یا ایک ملزم پکڑ لیا گیا ہے, اس کا بھی شاید اثر پڑا ہو, کیونکہ ظاہر ہے جب ایک ملزم موجود تھا تو اس لحاظ سے پھر بارڈرز کو چیک نہیں کیا جا سکا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شنگن ممالک میں ہم ظاہر ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے رہتے ہیں تو وہاں پر کوئی اس طرح کی چیکنگ نہیں ہوتی. اور ہاں, اس کا اثر یہ ظاہر ہے مہاجرین کے حوالے سے پچھلے ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جگہوں پر جہاں مہاجرین آتے جاتے ہیں ان جگہوں پر سفری دستاویزات کی چیکنگ کا نظام شروع ہوا ہے. مثال کے طور پر جو جرمنی کی وہ سڑکیں, وہ شاہراہیں جو آسٹریا سے ملتی ہیں, یا اسی طرح جرمنی کی وہ شاہراہیں جو ڈینمارک سے ملتی ہیں, وہاں پر ڈینمارک اور یہاں پر جرمنی میں جو شاہراہیں اس پہ جرمن حکام وہ سفری دستاویزات یا گاڑیوں کو روک کر ان کی چیکنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن یہ بھی صرف مہاجرین کے حوالے سے ہے, یورپی شنگن معاہدہ جو ہے ظاہر ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا, لیکن اس خاص موقع پر خصوصی اجازت ہے یورپی یونین کی طرف سے مہاجرین کو روکنے کے لیے کہ چیکنگ کی جا سکتی ہے.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ڈوئچے ویل کے نمائندہ عاطف توقیر جو برلن جرمنی میں ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. طلعت رشید, آپ ہمیں بتائیں, یہاں امریکہ میں جس طرح کے بیانات ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آ رہے ہیں, اسے نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک زیادہ جارحانہ پالیسی غالباً ریپبلکن پارٹی اپنانے کے لیے تیار ہے, اس کی ذرا وضاحت کیجیے.
دیکھیں, اگر ایسے واقعات ہوتے رہیں گے تو امریکہ کے پاس بھی کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. اگر یہ آئیسس داعش سمجھ لیں, اگر یہاں ایسے لوگوں کو ٹرین کرتی رہیں گی یا ان کو اکساتی رہیں گی اور یہ واقعات ہوتے رہیں گے تو ظاہر ہے ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ تو شروع سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس ملک کو اسٹرانگ رکھنا چاہتا ہوں, میں آئیسس سے پاک رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ ہر طرح سے کوشش کرے گا. انہوں نے جو کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی, جو بھی ریفیوجیز آئیں گے یا جو بھی مسلم ممالک سے لوگ آئیں گے ان کی ہم پوری جو ہے انویسٹیگیشن کریں گے. وہ بلکہ اب ہو رہا ہے, وہ اوباما کے دو زمانے میں یہ تھا, 9/11 کے بعد بھی تھا, لیکن یہ کہ یہ اس کو ری انفورس کریں گے اور سختی سے کریں گے. اور میرا خیال میں, میں اس کی فیور میں ہوں, یہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا اسلام یا ہمارا ریلیجن جو ہے محض چند لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ بدنام ہو. اور وہی لوگ یہاں پہ آئے جو اس, دیکھیں نا, ہم اپنے ممالک کو چھوڑ کے یہاں پہ کیوں آتے ہیں؟ ہم اس لیے آتے ہیں کہ یہاں ہمیں فریڈم ہے, ریلیجیس فریڈم ہے, ہر چیز کی. ہم یہاں پیسے بناتے ہیں, ہم اچھی طرح سے رہتے ہیں, ہم کیوں نہیں کسی مڈل ایسٹ کنٹریز وغیرہ میں ہمیں ایسی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی. اب یہاں آ کے ہم وہی حرکتیں شروع کر دیں جو ہمارے اپنے ممالک میں ہوتی ہیں, تو ظاہر ہے یہ لوگ تو تنگ آ گئے ہیں اور یہ جو کر رہے ہیں میں تو بالکل اسی فیور میں ہوں.
طلعت رشید آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ کچھ کالز آئی ہیں, ان کی ذرا اگر آپ جواب دے سکیں. سندھ سے ہمیں کال کیا ہے جمال نے.
نفیس صاحب بھائی
جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں تو سارے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ مذہب کو اتنا آگے نہیں لے جاؤ کہ انسانیت ختم ہو جائے مذہب کے اندر. سب سے زیادہ انسانیت ہے, بعد میں مذہب ہے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے.
انسانیت نہیں تو مذہب کا کیا فائدہ ہے.
محمد شفا نے کال کیا ہے چترال سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد شفا بول رہا ہوں. محمد شفا بول رہا ہوں چترال سے.
جی جی.
یہ جدھر بھی کسی انسان کا کوئی غلط طریقے سے قتل کرے, وہ جب قاتل نہیں وہ بچارہ اپنے ملک میں ٹھہرا ہے, اس کو قتل کرنا انتہائی ظالمانہ اقدام ہے. بدقسمتی سے یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے جو کام کر رہے ہیں, اس میں تو ہمارے مسلمانوں کی تباہی ہے. ہم تو یہاں پہ اپنے ملک میں ٹھہرے ہیں, وہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, روزگار کے خاطر اچھے معاشی کی خاطر وہاں پہ گئے ہیں بےچارے, ان کو بھی تجویز دیا جا رہا ہے, ان کو بھی تنگ کر رہے ہیں. اس کی یہ مسلمانوں کو کئی ختم نہیں کر رہے, مسلمانوں کو تنے تنہا کر رہے ہیں. آگے ہمارا ان حکومت سے گزارش ہے کہ ان کو لوگوں کو پکڑنا چاہیے. ہمارے علاقے میں یہاں چترال میں برفانی چیتوں پہ فائر کرتے ہیں نشے کی گولی سے, اس کو نشہ کر کے پکڑتے ہیں, اس کو ویڈیو بناتے ہیں, اسے یہاں کیسے ہی ان کو پکڑتے نہیں. پکڑنا چاہیے ان کا پورا جو پلان ہے اس کا پتہ چلے گا, جہاں سے اس نے ٹریننگ کیا اس کا پتہ چلے گا. یہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے.
شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ہمیں اس وقت کال کیا ہے بابر نے مری سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں طلعت رشید صاحب سے سوال کرتا ہوں, یہ 9/11 یہ دہشت گردی تھی یا پلاننگ تھی, ذرا وضاحت کر دیں.
جی آپ نے سنا طلعت رشید,
سوال دوبارہ دہرائیں گی کیا کہہ رہے تھے؟
جی پوچھیں دوبارہ سے بابر.
یہ 9/11 کا جو حملہ دہشت گردی کہہ رہے ہیں, اس کے آج تک انویسٹیگیشن کوئی نہیں ہوئی ہے, کوئی پتہ نہیں چلا القاعدہ کے ارکان امریکہ میں کس طریقے سے گئے, آج تک کوئی انفارمیشن نہیں ملی. اور یہ آگ امریکہ نے ایسی لگائی کہ آج تک لگی ہوئی اور آئندہ بھی پتہ نہیں 20-30 سال تک لگی رہے گی.
بہت شکریہ.
یورپ میں بھی اور ایشیا میں بھی.
طلعت رشید آپ نے سن لیا.
انویسٹیگیشن
جی طلعت رشید.
جی جی نہیں, جو 9/11 کا جو ہے وہ تو سب کو آبیس ہے, ان کے پورے پروف بھی ہیں ان کے پاس, سب کچھ انہوں نے بتا دیا ہے. واقعی اسی سے تو پوری دنیا کا جو ہے یہ مسلمانوں کے خلاف جو رائے ہے وہ بدل گئی ہے, کیونکہ یہ جتنے بھی ہوئے تھے کیا کہتے ہیں, مطلب یہاں پہ تو ڈیزاسٹر ہو گیا تھا, پورا ملک ایک دن کے لیے پورا بند تھا, تو ظاہر ہے اس کا ریونج تو ہوگا نا. اور یہ کہ اس کے بعد جو ہے یہ کہ ہر دوسرے واقعات شروع تھے گا, اس کا ریئیکشن بھی ہوا مسلم ممالک میں بھی ہوا یہاں پہ ہوا, تو واقعی وہ واقعہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دہشت گردی نہیں تھی. ہاں وہ دہشت گردی تو تھی, اس کی ایک قسم تھی دہشت گردی کی. ان لوگوں نے جو جہاز لے کے جس کو بھی اڑایا, اور بلکہ یہاں کے بھی لوگ جو امریکن جو وہ تو سو کرنا چاہتے ہیں سعودی گورنمنٹ کو, وہ تو اوباما نے شاید آئی تھنک کہا کہ وہ سو نہیں کر سکتے, لیکن ہاں یہ واقعہ ہوا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کہ یہ فیبریکیٹڈ ایشو تھا, نہیں یہ صحیح ایشو تھا اور یہ ہوا ہے, میں اس کی تائید کرتا ہوں.
ابھی کی صورتحال پر آتے ہیں طلعت رشید, کیونکہ آپ نے سنا کہ کل بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا اور انہوں نے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے جو باتیں کی, اس سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ حیران ہو گئے ہیں, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ کی پالیسی رہی ہے کہ جوہری ہتھیاروں کو رفتہ رفتہ دنیا سے ختم کیا جائے. یہ بتائیے کہ اگر پوٹن جس طرح سے اتنے زیادہ جوہری ہتھیار رکھتے ہیں, اگر اس دوڑ میں ڈونلڈ ٹرمپ پھر پیش رہنا چاہتے ہیں, تو یہ کس حد تک امریکہ کی پالیسی کے خلاف جائے گا؟
دیکھیں امریکہ کی پالیسی تو بالکل ٹھیک تھی, اوباما نے کہا تھا, انہوں نے جو ہے یہ نیوکلیئر جتنے بھی آرمز نیوکلیئر جو ان سب کو کم کرنا شروع کر دیا تھا, لیکن
ڈونلڈ ٹرمپ یہ نہیں چاہتا کہ ہم لوگ بالکل کمزور ہو جائیں. اس طرف سے اگر دیکھیں نارتھ کوریا دیکھ لیں آپ, چائنا دیکھ لیں آپ, رشیا دیکھ لیں, وہ تو اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ کر رہے ہیں, وہ ان کی بات تھوڑی مان رہے ہیں. حالانکہ وہ ٹریٹی میں آگے کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم لوگ نہیں کریں گے, لیکن وہ چپکے چپکے بنا رہے ہیں. تو ٹرمپ یہ نہیں چاہتا کہ ہم بالکل پیچھے رہ جائیں, اور یہ قسم کی تھریٹ بھی ہو سکتی ہے جو ہو سکتا ہے بعد میں اس کو فالو نہ کریں, لیکن یہ ہے کہ یہ سب کو بتانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ ہم کسی سے پیچھے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی دوڑ چل رہی ہے نیوکلیئر آرسنلز کی, اس کو بھی یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں پاکستان ہے, ایران ہے, یہ جتنے بھی ممالک ہیں, اگر سب کے پاس نیوکلیئر آرسنلز ہو گئے تو یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ یہ اب امریکہ اپنے آپ کو پولیس مین سمجھنا چاہتا ہے اور ہے بھی, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اس کیا کہ بربریت کو جو ہے نہ بربریت نہیں اپنی جو ہے لیڈرشپ جو ہے اس کو یہ اسٹرانگ رکھیں اور برقرار رکھیں, کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم یو رشیا سے پیچھے رہیں کسی بھی صورت میں. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو شروع سے یہی ٹویٹ بھی نہیں ہے اور باتیں بھی انہوں نے یہی کہی ہیں کہ جی ہم امریکہ کو بہت اسٹرانگ رکھنا چاہتے ہیں اور ہم لیڈرشپ پوزیشن میں رہنا چاہتے ہیں, اور اس وجہ سے انہوں نے ٹویٹ کیا. ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ کلیریفائی کر دیں کہ ان کا کہنے کا مقصد کیا تھا, وہ یہ نہیں کہ اس دوڑ میں جو ہے وہ سب کو شامل کریں. بعد میں وہ یہ مطلب انہوں نے تھریٹ بیس پہ کہا کہ ٹھیک ہے جی میں تھریٹ کرتا ہوں تاکہ سارے ممالک جو ہیں نیوکلیئر جو آگے آنا چاہتے ہیں ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ امریکہ جو ہے سب پہ نظر رکھ رہا ہے, اور اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا یا جو نیوکلیئر ریس میں ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں.
جی تو اس کا مطلب ہے دھمکی والی ایک ٹویٹ تھی, اور ممکن ہے کہ اس سے زیادہ کچھ نہ ہو, پالیسی نہ ہو. اچھا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار ڈاکٹر طلعت رشید جو شکاگو میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter, اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم آتے ہیں مقامی ایشوز کی طرف. اس وقت ہمارے پاس ایک رپورٹ آئی ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج سڑکوں پر لوگوں نے مظاہرہ کیا, اور وہ احتجاج کر رہے تھے کہ وزیر اعلی محبوبہ مفتی آر ایس ایس کی سوچ کو اپنا رہی ہے, اور وہاں جو 47 کے بعد مسلمان آئے ہیں ان کو شناختی کارڈ اختیار کرنے کے لیے کہہ رہی ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے کشمیر یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر حمیدہ نعیم نے جو سری نگر میں ہیں, اور بھارت سے نئی دہلی سے ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا. ہم آپ کو اس سلسلے میں ایک رپورٹ بھی سنانا چاہتے ہیں. یہ ذرا سا ایک لمبی رپورٹ ہے, اس لیے آپ پوری نہیں سن پائیں گے. پیش کر رہے ہیں یوسف جمیل.
بھارتی کشمیر کی حکومت کے ایک حالیہ فیصلے نے, جس کے تحت متنازع ریاست میں گزشتہ تقریباً 7 دہائیوں سے مقیم سابقہ مغربی پاکستان کے ہندو پناہ گزینوں کو مبینہ طور پر اقامتی اسناد فراہم کی جا رہی ہیں, ایک نئے سیاسی تنازع کو جنم دیا ہے. یہ پناہ گزین 1947 میں قیام پاکستان کے فوراً بعد پاکستانی پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے بھارتی کشمیر کے ان علاقوں میں رہنے لگے تھے جو بھارت پاکستان سرحد کے قریب واقع ہیں. حکومت کی طرف سے فراہم کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ہجرت کے موقع پر پناہ گزین خاندانوں کی کل تعداد 5,764 تھی جو اب بڑھ کر 19,960 ہو گئی ہے اور پناہ گزینوں کی مجموعی تعداد اب 1.5 لاکھ سے زائد ہے. حال ہی میں ذرائع ابلاغ کے ذریعے بات سامنے آ گئی کہ بھارت کی وزارت داخلہ کی طرف سے ہدایات ملنے کے بعد مقامی انتظامیہ نے ان پناہ گزینوں کے حق میں اقامتی اسناد یا ڈومیسائل سرٹیفکیٹس اجرا کرنا شروع کر دیا ہے. اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں اور بھارت نواز علاقائی نیشنل کانفرنس نے, جو اس وقت حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت ہے, حکومت کے فیصلے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے صوبائی وزیر اعلی محبوبہ مفتی اور ان کی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی پر بھارت کی ہندو قوم پرست تنظیم راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ آر ایس ایس کے کشمیر کے بارے میں ایجنڈے پر عمل درآمد کرنے کا الزام عائد کیا. ان کا استدلال
جی یہ لمبی رپورٹ ہے, لیکن ہمارے مہمان اس وقت لائن پر ہیں. ڈاکٹر حمیدہ نعیم سے شروع کرتے ہیں, سری نگر میں ہیں, کشمیر یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں. اور ڈاکٹر حمیدہ آپ بتائیے کہ اگر فرض کیجیے یہ جو 150,000 لوگ جو کہ پارٹیشن کے وقت کشمیر آئے تھے, بھارتی کشمیر آئے تھے, اگر یہ آئی ڈی سرٹیفکیٹس حاصل کر لیتے ہیں تو وہاں کے مقامی لوگوں پر یا اس پر آپ کے علاقے پر کیا اثر پڑے گا؟
شکریہ نفیسہ جی. بیسیکلی یہ 47 میں یہ لوگ ڈیلیبریٹلی ڈکیل دیے گئے جموں کے علاقے میں کہ ایک سازش کے تحت, تاکہ ٹائم ہوتے ہوتے ان کو سٹیزن شپ رائٹس دیے جائیں, جس کا براہ راست ڈیموگرافی اور الیکٹورل پاور پالیٹکس پر اثر پڑتا ہے. یہ آج پہلی بار نہیں ہے, انہوں نے بار بار یہ کوششیں کی. 2 سال پہلے بھی جب یہ گورنمنٹ بننے والی تھی تب بھی اس پر بہت شور اٹھا, تو یہ اس وقت بھی ان کو اسٹیٹ سبجیکٹ دینے والے تھے. کشمیر میں اس پر زبردست رد عمل ہوا, کیونکہ اس طرح سے ڈیموگرافی چینج کر کے مسلمانوں کی جو اکثریت کی سٹیٹ ہے اس میں یہ نمبرز اور بڑھا رہے ہیں ان کو ڈس امپاور کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے, یہ جو اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے اس میں نیچرلی 1.5 لاکھ لوگ جب شامل ہو جائیں گے, اس سے اور ایک جو تناسب ہے پاور کا جموں اور کشمیر کے درمیان وہ بھی متاثر ہوتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو سٹیزن شپ رائٹس دے کے, چونکہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے, آج ریفرنڈم نہیں ہوا ہے جس کے لیے ہم 70 سال سے لڑ رہے ہیں, اس ڈسپیوٹڈ نیچر پر اس کا زبردست سنگین اثر پڑے گا کشمیری کے خلاف, جو ان کو اس کو مطلب امپیکٹ کرے گا جو اس کی نوعیت ہے. اس لیے کشمیر نے کہا ان کے ہیومن رائٹس ہیں, ہم بڑھا طور مانتے ہیں, ہم آپ ہندوستان میں ان کو کہیں بھی بسا سکتے ہیں, کچھ بھی دے سکتے ہیں, سارے سٹیزن شپ رائٹس دے دیجیے, لیکن کیونکہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اس میں آپ کسی کو آباد نہیں کر سکتے ہیں جب تک اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوتا ہے.
اچھا قمر آغا آپ بتائیے, آپ بھارت میں ہیں, نئی دہلی میں ہیں, یہ جو ایشو چلا ہے اور اس پہ مظاہرے ہو رہے ہیں, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
کئی چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب پارٹیشن ہوا تھا اس میں بڑی تعداد میں شرنارتھی, جسے ہم لوگ کہتے ہیں مہاجرین, جو تھے پاکستان سے آئے اور وہ ملک کے دوسرے حصوں میں بسے, جس میں کشمیر بھی تھا, خاص طور سے جموں کے بھی ایریا میں بھی بسے, وہاں پہ بھی لوگ بسے. تو یہ ایک ہسٹورک جنکشن تھا جس میں یہ چیزیں بڑی انفارچونیٹ ہوئیں, ادھر کے لوگ ادھر گئے, ادھر کے ادھر آئے, اس میں ڈیموگرافی پہ بھی اس کے اوپر اثر کیا. دوسری بات یہ کہ ڈیموگرافی تھوڑی تھوڑی بدلتی بھی رہتی ہے, ویسے بھی بہت مشکل ہوتا ہے کشمیر, صحیح بات ہے کہ اس کے اندر بسنا الاؤڈ نہیں ہے باہر کے لوگوں کو, اور ان کے پاس اسپیشل رائٹس ہیں, آٹونمی ہے, اور وہاں پہ اوپر نہ تو کوئی پراپرٹی خرید سکتا ہے آج بھی, اور نہ ہی کوئی وہاں پہ سیٹل ہو سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی کانسپریسی کے تحت ہوئی تھی. کانسپریسی تو وہ تھی جو پارٹیشن تھا میں سمجھتا ہوں, جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی. لیکن یہ ہے کہ کشمیریوں کو اس بات کا ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آج جو ڈیمانسٹریشن ہو رہے ہیں اس قسم کی چیزیں, ان کو خطرہ یہ لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ پاور لوز کر دیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی نیئر فیوچر میں ایسا کچھ ہونے والا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے اندر اس سمے ہر وقت جو ہے حالات بے انتہا خراب ہیں. مہینوں سے وہاں پہ اسکول کالج یونیورسٹی سب بند کر دی گئی. میں اس بیچ بہت سے کشمیریوں سے ملا, میں کشمیر میں بھی گیا. اب لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ اتنے دن اسٹرائک چلی اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, اور بے پناہ ان کے ہزاروں کروڑ روپے کا لاس ہو گیا, بزنس ان کی ٹھپ ہو گئی, اسکول پڑھائی لکھائی اور آفیسز سب بند تھے, کرفیو لگا امپوز کر دیا جاتا تھا, اور روزانہ حریت کی جو اسٹرائک کال تھی اس کا ان کو بہت نقصان ہوا ہے. تو جس کو کہ وہاں کے پولیٹیکل لیڈرز بار بار کبھی کوئی اسٹرائک کال دیتا ہے کبھی کوئی دیتا ہے, اس کا نتیجہ یہ رہا کہ کشمیر کی حالات اور لگاتار بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت وہاں پہ لیڈرشپ کا بھی بحران ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی میں کسی بھی بڑی بڑا لیڈر نظر نہیں آتا. جو ینگ لیڈرشپ ایمرج ہوئی ہے ابھی کافی امیچیور مجھ کو نظر آتی ہے. دونوں پی ڈی پی ہو یا نیشنل کانفرنس بھی ہوتی ہے اس میں بھی یہ ہوتی ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور حریت کا جو اسٹینڈ ہے وہ بھی انتہا سخت ہوتا ہے. وہ اپنے اسٹرائک کی کال دیتے ہیں, اگر کوئی اسٹرائک کی کال کو وائلیٹ کرتا ہے تو وہاں پہ ملیٹنٹ اس کو پریشان کرتے ہیں. یہ ایک بڑی مشکل ہے.
جی جی, آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہے ہیں, ہم کچھ کالز لیتے ہیں بہت مختصر. کامران قریشی نے ہمیں کال کیا ہے. جی کہاں سے کال کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟
جی السلام علیکم, کامران قریشی کر رہا ہوں کوہاٹ سے.
اچھا جی, کہیے.
پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مہمانوں کو بلایا. آغا صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. قمر آغا صاحب تھینک یو سو مچ فار ہمارے لیے آپ آ گئے, اور پروفیسر صاحبہ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں.
جی جی جی, آگے بتائیے.
میرا یہ ایک سوال ہے کہ جو کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے, اب جو وہاں کے حکمران پارٹی ہیں یا آر ایس ایس ہیں یا ادروائز جو بھی ہیں جو وہاں پہ آئی ڈی ایشو کر رہے ہیں, تو یہ کون سا یعنی کہ قانون ہے, کون سا آرٹیکل ہے, کون سی لا ہے کہ یہاں یہاں پہ کشمیریوں کے لیے تو انہوں نے کچھ کیا کیا ہے؟ انڈیا ابھی کبھی جو ہے نا یہ اسٹرائک سرجیکل کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کبھی کیا کہہ رہا ہے. ہم تو پاکستان تو یہ چاہتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن قائم ہو جائے. دیکھیں پاکستان نے کتنی قربانیاں دی دہشت گردی کی خاطر, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کتنی قربانیاں دی. ہم انڈیا کے ساتھ بھی یہ کہتے ہیں کہ انڈیا والے بھی ہمارے بھائی ہیں, دوسرے کوئی نہیں ہے, لیکن جو ایشو ہے کشمیر کا وہ کشمیر کا ایشو یو این کے جو معاہدے کیے گئے ہیں اس کے تحت حل کیا جائے.
ٹھیک ہے, آپ کی بات ہم نے سن لی, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. لکی مروت نے اسے کال کیا ہے, انعام اللہ نے. جی وعلیکم السلام.
میڈم بنیادی سوال یہ ہے کہ 70 سال گزر گئے, اقوام متحدہ نے اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کیا؟ یہ تو اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے. آپ یقین کریں میڈم کہ اس وقت اقوام متحدہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے, اور دنیا کو ایک نئی اقوام متحدہ کی ضرورت ہے. تھینک یو.
اچھا جی, کیونکہ معاملہ تو خاصا پرانا ہے, لیکن قمر آغا اور آپ بتائیے, جس طرح سے سوال پوچھا گیا کہ یہ جو آئی ڈی سرٹیفکیٹس جو جاری کیے گئے ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملے کو زیادہ الجھائے گا؟ کیونکہ اگر مظاہرے ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے مقامی لوگ اس سے خوش نہیں ہیں. جی
نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو پولیٹیکل کلر دینے کی کوشش کی جماعتیں وہاں پہ کر رہی ہیں. اس میں بہت زیادہ ڈیپتھ نہیں ہے. یہ لوگ آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ پارٹیشن کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے ایسا ہوا. اس کو بہت زیادہ کانسپریسی تھیوریز اس میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہاں اکیلے نہیں ہوا, ہمارے یو پی میں بھی ہوا ہے. دلی کی بھی بالکل ڈیموگرافی بدل گئی. کتنے بڑی تعداد میں پنجاب پاکستان کے پنجاب سے لوگ آئے, تو یہاں پہ بھی ایک پورا دوسرا کلچر ایک ان کے ساتھ ساتھ آ گیا. اس کو محض کشمیر کے اس میں نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ پورے ہندوستان ناردرن انڈیا کی یہ ایک ہسٹری ہے, اس میں ایسا ہوا اگر پارٹیشن نہ ہوتا تو یہ چیزیں بھی نہیں ہوتی, یہ اس سے جڑی ہوئی ہے, اس کو بہت زیادہ پولیٹیکل کلر نہیں دینا چاہیے. لیکن مشکل یہ, افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہر چیز کو ایک اپنے نظریے سے دیکھتی ہیں, خاص طور سے کشمیر میں, اس کی وجہ سے اور وہ پرابلم میں پھنسے چلے جاتے ہیں.
ڈاکٹر حمیدہ, ظاہر ہے پولیٹکس تو ہر چیز میں گھساتی ہے, آپ کیا کہتی ہیں کہ اب امن کے لیے کوئی ریفرنڈم ہونا چاہیے, آپ کے کیا تجاویز ہیں؟
پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں, افسوس کا مقام ہے کہ قمر آغا صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیاست کرتے ہیں, ہم اپنا انہی جگر دے رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے, ہمارے حقوق سلب کیے جاتے ہیں, ہم سے لیا جاتا ہے سب کچھ, یہ کانسپریسیز نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس وقت وہ ڈیلیبریٹلی کشمیر میں کیوں دھکیل دیے گئے, اور آج جب کشمیر یہ کہتا ہے کہ وہ اسٹرائک کی کال دیتے ہیں, یہ کیوں نہیں کہتا ہے کہ قتل و غارت کتنا ہندوستانی گورنمنٹ نے وہاں کروایا اپنے فورسز سے, اس کا کیوں نہیں کہتا ہے کہ ایک ہی دن 12 لوگ, جب برہان وانی کا پہلے قتل ہوا اس کے بعد 12 لوگ ایک ہی دن, اور 2000 لوگ ایک ہی دن زخمی ہوئے, اور آج تک 20,000 لوگ زخمی ہوئے, 1100 بلائنڈ کیے گئے, اس کا نام کیوں نہیں لیتا ہے؟ یہ کیا کہتا ہے, ہم کیا مطلب ورشپرز آف اسٹرائکس ہیں, یوں ہی کرتے ہیں؟ آج تک ہمارے حقوق سلب کیے گئے ہیں, اور یہ دوسرا طریقہ ہے ہم کو ڈس امپاور کرنے کا, ہمارے اسٹیٹ میں انٹروژن کرنے کا, ہمارے نمبرز کو چینج کرنے کا, یہ تو واضح صورتحال ہے. اس میں یہ کیا کہتے ہیں, کہ یہ صرف سرمنز دیتے رہتے ہیں ہم کو, یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے, یہ کیوں نہیں کہتا ہے کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو لوگوں کی آواز سننی چاہیے؟ اور آج تک اتنا کچھ ہوا کشمیر میں, لیکن کوئی بھی قدم گورنمنٹ, سینٹرل گورنمنٹ نے نہیں اٹھایا, اور اس کے باوجود وکٹم کو ہی مورد الزام ڈرا, مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اور امن کے لیے مسئلے کشمیر کو ضروری حل کرنا, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ہندوستان کو یہ حقیقت تسلیم کرنی ہے, جتنی جلدی تسلیم کرے اتنا ہی پھر صحیح ہوگا ہمارے لیے, ہندوستانیوں کے لیے, کشمیر پاکستانیوں کے لیے. مسئلہ حل ہونے کے بعد کشمیر کہیں بھاگ نہیں رہا ہے, اڑ نہیں رہا ہے, پھر بھی ہم کو ان کے ساتھ ہی رہنا ہے, لیکن اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ, اپنے پولیٹیکل پاور کے ساتھ.
اچھا ڈاکٹر حمیدہ اور قمر آغا, دو منٹ اور رہے ہیں ہمارے ساتھ, ابٹ آباد چلتے ہیں جہاں سے فدا محمد کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی
میڈم, السلام علیکم, میں فدا ابٹ آباد سے بول رہا ہوں. قمر آغا صاحب سے یہی میں نے پوچھنا تھا کہ جو انڈین اکوپائڈ کشمیر میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کیا ان کے مینیفیسٹو میں بھی یہ حقوق لکھے گئے تھے کہ ان کو آئی ڈی کارڈز وغیرہ ایشو ہو گئے, کیونکہ لوگوں نے ووٹ تو اسی کے مطابق پھر اس پارٹی کے لیے کرنے ہوتے ہیں, تو یہ بڑا ضروری بات ہے کہ ان کے منشور میں یہ بات شامل ہے, یہ چیک. اور دوسری بات یہ ہے قمر آغا صاحب سے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے ملک کی انفلٹریشن سے اتنے مسائل پیدا ہوں, یہ کوئی 3-4 مہینوں سے جو لوگ انڈین اکوپائڈ کشمیر میں اٹھے ہیں, یہ کشمیر کے اندر کی شورش ہے, یہ کسی ہمسایہ ملک کی نہیں ہے. آپ
شکریہ, آپ کی بات ہم نے سن لی. اور آغا صاحب, جانے سے پہلے آپ کے کامنٹس.
محض اتنا کہنا چاہتا ہوں صاحب, ہمارا ہم لوگ بے انتہا کشمیر کو چاہتے ہیں, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کشمیر ایک ہندوستان کا حصہ ہے, وہ آنے والے وقت میں بھی حصہ بنا رہے, اور ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے جب وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتے ہیں, ہم اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ کشمیر کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہیں آج وہ یہ بھارت کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں, کہ ایک بڑی چھوٹی سی جماعت ہے جو اس کے خلاف ہے, جو شری نگر اور اس کے آس پاس محدود ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اس وقت سب سے آفت کی جو بات ہے وہ یہ ہے, جو تکلیف دہ وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جتنا سیکولر ڈیموکریٹک ایلیمنٹ ہے جو کہ میجورٹی میں ہے, اس کی آواز بالکل بند کر دی گئی ہے ملیٹنٹ کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کے لیے, اور یہ ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے. سیلف اپوائنٹڈ وہاں پہ کچھ تنظیمیں ہیں جو ایک الیکشن بھی ابھی تک نہیں لڑا ہے انہیں میں, وہ تنظیمیں جو ہیں وہ حاوی ہو گئی ہیں, ان کا رشتہ جو ہے سیدھا پاکستان کے ساتھ ہے, افسوس کی بات یہ ہے. اور وہ اس طرح کی باتیں, انہیں نے اعلان جنگ ہندوستان کے خلاف چھیڑ رکھا ہے, جس کی وجہ سے آج یہ اتنی بری. ہماری سوچ الگ الگ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ امن شانتی آئے, فوجیں وہاں سے ہٹنی چاہیے, ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہونا چاہیے, پیس ہونی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف سے جس طریقے سے
وائلیشن سیز فائر وائلیشن ہو رہا ہے یا روزانہ وہاں پہ ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جس کے چلتے ہوئے وہاں پہ حالت خراب ہے. وہیں پہ نہیں بلکہ پنجاب میں بھی اور دوسرے شہروں میں بھی برابر ملیٹنسی بڑھتی جا رہی ہے. یہ دونوں دیشوں کے لیے اچھا نہیں ہے. ملیٹنسی بند ہونی چاہیے, بات چیت کے ذریعے مسئلوں کا حل ہونا چاہیے. شملہ ایگریمنٹ کے تحت ہمارے پاکستان کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہے, سارے مسئلے بات چیت سے ہی ہو سکتے ہیں. اس میں کشمیر کا بھی مسئلہ ہے اور بھارت بھی چاہے گا کہ ان سب مسئلوں کو بات کریں. ٹریڈ بڑھنا چاہیے دونوں دیشوں کے بیچ میں, بارڈر ٹریڈ ہے. بہت سے ہم لوگوں نے کانفیڈینس بلڈنگ میجرز بھی لیے تھے اور ان سے بڑا اچھا لگا تھا, خاص طور سے کشمیر سینٹرک کانفیڈینس میجرز تھے جس میں بارڈر ٹریڈ تھا. یہاں پہ اب تک تو بہت ٹریڈ بڑھ جاتا دونوں کے بیچ میں, اور لبرل ویزا ریجیم بھی کشمیر کے بیچ میں لگانے کا ارادہ تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ملیٹنسی نے ساری چیزوں کو سبوتاج کر دیا, وہ یہ نہیں بلکہ بارڈر پہ فائرنگ بھی ہو رہی ہے, بہت ٹینشن ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت یہ بھی وقت آ گیا ہے کہ دونوں ملک سیریسلی خاص طور سے پاکستان کو یہ بات سوچنی پڑے گی کہ یہ جو ملیٹنٹ ہیں ان کے ذریعے مسئلوں کا حل نہیں نکل سکتا, اور نہ ہی آرمی کے ذریعے یا جنگ کے ذریعے کوئی مسئلوں کا حل ہے. بات چیت ہی ایک ذریعہ ہے, دونوں کو بات چیت فوراً شروع کرنی چاہیے.
اس سیگمنٹ کو یہیں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے بھارت سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا, اور سری نگر سے تھیں کشمیر یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر حمیدہ نعیم. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے سابق صدر آصف زرداری 18 ماہ کے بعد اب وطن واپس آ گئے ہیں. غالباً 2018 بھی قریب آ رہا ہے اور انتخابات میں لڑنے کے لیے وہ واپس آئے ہیں, لیکن اس کا ہم تجزیہ کریں گے اور پیپلز پارٹی کے مستقبل کا بھی تجزیہ کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور اے پی پی کے سابق چیف محمد ریاض نے, اور ان کے ساتھ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی شہزادہ افتخار. محمد ریاض, آپ ہمیں بتائیں, ہمارے پاس کچھ متضاد رپورٹس آ رہی ہیں. ایک تو کراچی کی رپورٹ آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ رینجرز نے ایک آپریشن کیا ہے, غالباً آصف زرداری کے کوئی قریبی ساتھی ہیں ان کے خلاف ہوا ہے, کچھ اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے بہت کچھ ہوا جنرل راحیل شریف کے دور میں پیپلز پارٹی کے خلاف, کیا یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا؟ محمد ریاض, جی ہمارے ساتھ محمد ریاض بتایا جا رہا تھا کہ لائن پر ہیں, جو ہی وہ آتے ہیں تو ان کو ہم سنتے ہیں, لیکن شہزادہ افتخار کی طرف جاتے ہیں. افتخار صاحب آپ کو خوش آمدید. تو یہ بتائیں کہ وطن واپسی جو ہوئی ہے آصف زرداری کی, آپ لوگوں کی پارٹی, آپ لوگوں کی حکومت اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟
جی میں تو اے پی ایم ایل سے ہوں, جی کریکشن کر لوں, آل پاکستان مسلم لیگ جو ہے مشرف کی پارٹی ہے.
اچھا,
میں چترال کو ریپرزینٹ کرتا ہوں نیشنل اسمبلی میں.
بہرحال
ایز فار ایز ان کی ریٹرن کا جو بات ہے جی, بہرحال یہ تو پاکستان میں پولیٹیکل ڈائنامکس اسی طرح ہے جی کہ مطلب کہ لوگ, اس سے پہلے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, اور زرداری صاحب بعد سے سال ایک پہلے باہر گئے تھے اور واپس ابھی آئے ہیں جی, تو
محمد ریاض آپ سینئر صحافی ہیں, آپ اس کا تجزیہ کریں. جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ آج بھی کراچی میں کوئی چھاپہ لگا ہے آصف زرداری کے دوستوں کے ہاں, غالباً یہ سلسلہ بہت پہلے بھی ہو رہا تھا جب جنرل راحیل شریف پاور میں تھے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا؟ جی محمد ریاض.
ایک ان کے دوست جو ہیں ان کے آفس میں انہوں نے چھاپہ مارا اور وہاں سے انہوں نے بتایا کہ کچھ کلاشن کوف اور باقی چیزیں ویزیں وہ برامد ہوئی ہیں, تو پیپلز پارٹی کے حلقوں نے اس کے اوپر جو ہے اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا, اور لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والوں نے وزیر اعظم سے اس سلسلے میں رابطہ کیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وزیر داخلہ نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی. تو پیپلز پارٹی جو ہے اس کو جو ہے وہ ایک انتقامی کاروائی اپنے لیے جو ہے وہ اپنے خلاف جو ہے وہ سمجھ رہی ہے, اور اگر حکومت کی جانب سے واقعی اس انداز سے جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف اس موقع کو استعمال کیا گیا کہ ان کی آمد کے اوپر جو ہے ان کے دوستوں کے ہاں سے اسلحہ کی برآمدگی کا جو ہے وہ سلسلہ کیا گیا ہے, تو یہ حکومت کے حق میں جانے کی بجائے یہ بات زیادہ پیپلز پارٹی کے حق میں گئی ہے. یہ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں سندھ کے اندر کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے اس کو آج بھی جو ہے وہ پاورز دیٹ بھی جو ہے وہ ہضم کرنے کو تیار نہیں ہے.
شہزادہ افتخار آپ بتائیے, آپ چترال میں ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے پاکستان کی وہ کافی بہتر ہوئی ہے, لا اینڈ آرڈر کافی کنٹرول میں ہے, ایسے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں میاں نواز شریف کے حق میں کس حد تک جاتی ہیں؟
جو اوور آل جو سچویشن ہے, چاہے وہ فاٹا میں جو نارملسی آئی ہے, ایک امن آیا ہے جو وہاں پہ, اور اسی طرح کراچی میں بھی جو یار برادری ہے یا بزنس کمیونٹی ہے, جو بھی کراچی کے لوگ ہیں جو انویسٹرز ہیں, تو وہ چند میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ واپس ریٹرن ہو رہی ہے ملک میں, کراچی میں بالخصوص, کیونکہ کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے, تو لوگوں کا کانفیڈینس بڑھ رہا ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن امپروو ہو رہی ہے, اور میرے خیال میں اس کا کریڈٹ یقیناً پرائم منسٹر میاں نواز شریف کو جائے گا, کیونکہ انہیں کے وقت میں یہ ساری چیزیں اسٹیپس لی گئی ہیں, چاہے وہ فاٹا کا ایشو ہے, چاہے وہ کراچی کا ایشو ہے, ایون اگر آپ بلوچستان کے اسٹینڈ پوائنٹ سے بھی اگر دیکھ لیں تو یقیناً وہاں پہ بس سے مسائل چل رہے ہیں, لیکن اسٹل میرے خیال میں پہلے دوبارہ جو حکومت ہے ان کے مقابلے میں کمپیریٹیولی کافی اچھی ہے, حالات کافی اچھے ہیں جی.
ہم کچھ کالز لیتے ہیں اس موضوع پر. کوہ سلیمان سے ہمیں کال کیا ہے محمد حفیظ نے. جی محمد حفیظ کوہ سلیمان سے, غالباً ہولڈ پہ تھے لیکن ابھی ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. اور لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے. لیاقت الملک دیر سے. جی لیاقت الملک دیر سے. جی جی کہیے کہیے. جی کہیے لیاقت الملک دیر سے. اچھا غالباً ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی 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 کہیے کہیے.
ہاں میرا سوال جی یہ ہے کہ زرداری صاحب جاتے ہوئے آرمی کے خلاف تند و تیز لہجے میں کچھ کہہ گئے, وہاں دبئی میں زیادہ تر وقت گزارا, لوگ وہاں گئے, میٹنگز ہوتی رہی, آج جب آئے آرمی کی تعریف کی, پاکستان کے ڈیفنس, پاکستان کی دفاع اور آرمی کی, اور پھر کشمیر پر انہوں نے بات کی, میں یہ نہیں سمجھا کہ جاتے ہوئے تند و تیز لہجے میں کچھ اور کہہ گئے, آج تعریف کرتے رہے, اس بارے میں اگر بات کی جائے تو وضاحت کی جائے تو اچھا ہوگا.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. محمد ایجنسی سے کال کیا ہے گل زمین خان نے.
سلام.
جی وعلیکم السلام, کہیے.
ہم زرداری صاحب کو ویلکم کہتے ہیں جو پاکستان کے لیے آ گیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قربانیاں ہیں وہ کسی ڈکی چپکی نہیں ہے. نواز شریف جو بھی کچھ کر لے, وہ جو لانگ مارچ تھا طاہر القادری کا اور جس میں جو لوگ مارے گئے ہیں, ہم کسی طور پر اس کو نہیں چھوڑیں گے, اور اس کے ڈرامے جو ہے یہ حل نہیں ہوں گے, اس پر ہم ایف آئی آر بھی کاٹیں گے اور انہوں نے بھی کیا ہے. یہ اگر زرداری صاحب کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں کریں گے.
شکریہ آپ کی بات ہم نے سن لی, شکریہ شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی محمد ریاض ہمارے پاس دو تین منٹ ہیں, لیکن جس طرح سے شہزادہ افتخار نے بھی بتایا, اور ظاہر ہے ہر ایک جانتا ہے کہ سیکیورٹی کی صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے, بتایا جاتا ہے سی پیک کے منصوبے سے بھی معاشی ترقی آئے گی پاکستان میں, آپ کے خیال میں صدر زرداری کے لیے کتنا مشکل ہوگا 2018 کی انتخابات کو لڑنا؟ جی محمد ریاض, ایک دم سے محمد ریاض کی لائن شاید ڈراپ ہو گئی. شہزادہ افتخار اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں.
لیکن میرے خیال میں اگر آپ پنجاب کی اگر مجموعی پولیٹیکل حالات کو اگر آپ دیکھیں تو کام ہو رہے ہیں کافی زیادہ, اور ریسنٹلی جو پچھلے چند ادوار سے بالخصوص لاسٹ ٹائم بھی گورنمنٹ نے اپنی ٹینور پورا کیا 5 سال, تو اس مرتبہ بھی کیونکہ پاکستان میں ایک یونیک چیز یہ آئی ہے جس کے اسٹیبلٹی گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز کو انشور کرتی ہے. پہلے 2-2 سال میں حکومتیں گرتی تھی, تو ابھی میرے خیال میں پنجاب از سالڈلی اسٹینڈنگ بہائنڈ میاں نواز شریف, اور بلدیاتی انتخابات جو ہوئے تو اس کے بھی جو ریزلٹس ہیں وہ بھی سب کے سامنے, آلموسٹ 95% سے زیادہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنی ہوئی, تو وہ آلموسٹ 80% تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن تو وہ میاں صاحب کے ہی پارٹی کے مسلم لیگ کے ہی لگتا ہے کہ ان کے ہی بنیں گے. تو ابھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ 2018 میں اگر حالات اسی طرح رہے تو اٹ لکس لائک کہ میاں نواز شریف از گوئنگ ٹو کم بیک ان پاور اگین.
جی اور پاکستان تحریک انصاف کے آپ کے خیال میں اس وقت کیا چانسز نظر آ رہے ہیں؟
پی ٹی آئی کا بھی دیکھیں, ہمارے صوبے میں اگر آپ دیکھیں تو ان کا مکس بھی آ رہا ہے جی, مطلب ابھی میں پورے صوبے کی بات اپنی جگہ وہ باقی لوگوں سے بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں, لیکن چترال میں بالخصوص میاں نواز شریف کی گورنمنٹ نے کوئی 38 بلین روپیز کے نئے پروجیکٹس ہمیں دیے, اور اس میں کم از کم اگر آپ ابھی ایک ہاسپٹل کا انہوں نے اناؤنس کیا اور یونیورسٹی کا کیا, تو چترال آبادی کے حساب سے سب چھوٹے ڈسٹرکٹس میں شامل ہوتا ہے, لیکن ایریا کے حساب سے وہ کے پی کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے. تو ہمارے ایریا میں ارتھکویکس آئے, فلڈز آئے, تو جو توجہ ابھی ہمیں گیس کا بھی سروے کروایا ریسنٹلی, اس کے رپورٹ بھی پرائم منسٹر کروایا سبمٹ کی ہے, تو الیکٹریفیکیشن کے پروجیکٹس ہیں, روڈ کے پروجیکٹس ہیں, کچھ سروے چل رہے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا جی کہ اگر ہم جیسے پسماندہ علاقے کو وہ اتنا اگر توجہ دے سکتے ہیں تو سرٹنلی میرے خیال میں فیوچر جو ہے میاں نواز شریف صاحب کا کے پی میں اچھا مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کی اچھی پرفارمنس ہوگی.
بہت شکریہ.
ہماری کی جو پرفارمنس ہے تو اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں, مطلب کہ انفارچونیٹلی ہمارے ڈسٹرکٹ کو بالخصوص اور ملاکنڈ ڈویژن میں پرٹیکولرلی
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں رکن قومی اسمبلی جن کا تعلق ہے اے پی ایم ایل سے شہزادہ افتخار, اور اے پی پی کے سابق چیف محمد ریاض. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے وائٹیک زونیاک, پروڈیوسر گلرخ, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.